السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
یمن کے تنازع سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس پیر کو ہو رہا ہے. پاکستان کو تنازع میں فریق نہیں بننا چاہیے، سیاسی و سماجی حلقوں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بی جے پی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے. قومی مجلس عاملہ میں قرارداد منظور. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور اب بین الاقوامی خبروں میں، کینیا میں حکام نے ان مسلح افراد میں سے ایک کی شناخت کینیا حکومت کے ایک عہدیدار کے بیٹے کی حیثیت سے کی ہے، جو یونیورسٹی میں 148 افراد کے قتل عام میں ملوث تھے. اور اب خبروں کی تفصیل. یمن میں حوتی باغی جنوبی شہر عدن میں پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں، باوجود اس کے سعودی عرب کی قیادت میں فضائی حملے جاری ہیں. فرانسیسی خبر رساں ادارے نے اطلاع دی ہے کہ باغیوں نے صوبائی حکومت کے صدر دفاتر پر قبضہ کر لیا ہے، جن میں گورنر کا دفتر بھی شامل ہے اور عدن کا معلہ ضلع ہے. روس اور ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی حوتی باغیوں کے خلاف سعودی قیادت والی فضائی مہم میں وقفہ چاہتی ہے، تاکہ شہریوں کے لیے بحفاظت امداد پہنچائی جائے اور غیر ملکیوں کا انخلاء ممکن ہو سکے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے دوران روس نے یہ درخواست کی ہے. مزید تفصیلات نیلوفر مغل کی زبانی.
فرانسیسی خبر رساں ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ باغیوں نے عدن کے معلہ ضلع میں صوبائی حکومت کے ہیڈ کوارٹر سمیت گورنر کے دفتر پر قبضہ کر لیا ہے. روس اور ریڈ کراس نے سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ وہ یمن میں ہوتی باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی میں وقفہ دیں، تاکہ شہری امداد کی ترسیل ممکن ہو سکے اور غیر ملکیوں کو وہاں سے بحفاظت نکالا جا سکے. روس نے فضائی حملوں میں تعطل کے لیے اپیل ہفتے کے روز اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ میں کی، جو ماسکو نے بلائی تھی. سعودی عرب عرب اتحاد کی قیادت کر رہا ہے، جس نے یمن میں ایک ہفتے سے بھی زیادہ وقت سے ہوتی باغیوں کے خلاف حملے شروع کر رکھے ہیں. ایک مقامی رہائشی احمد اکیش کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں پر 4 راکٹ آ کر گرے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملیشیا کیمپ کو نشانہ بنا رہے ہیں. کیمپ کہاں ہے؟ کیا یہ کیمپ ہے؟ یہ لوگ مسلمان ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ میں نہیں جانتا. انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے دوران روس نے یہ درخواست کی ہے. یہ اجلاس بھی روس کے کہنے پر طلب کیا گیا تھا. اور یہاں پر ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ ہم کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے یہ رپورٹ پورے طور پر آپ تک نہیں پہنچا سکے. نیلوفر مغل کی یہ رپورٹ ہم آئندہ بلٹن میں آپ کے لیے پیش کریں گے. یمن کے سلسلے میں جنیوا میں ریڈ کراس نے تنازع کو فوری طور پر روکنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی امدادی کھیپ میں رکاوٹ آ رہی ہے. اقوام متحدہ میں اردن کی سفیر ڈینا کاوار نے کہا ہے کہ کونسل کے ارکان کو امید ہے کہ روس کی حمایت سے پیش کردہ قرارداد پر پیر کے روز فیصلہ ہو جائے گا، جس میں یمن میں شیعہ باغیوں کے خلاف سعودی قیادت میں سنی اتحاد کے فضائی حملوں میں باضابطہ طور پر اور لازماً وقفہ دیا جائے. ادھر پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ یمن کے بحران کا مذاکرات کے ذریعے کوئی حل تلاش کیا جائے. یہ بات خارجہ امور اور قومی سلامتی کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے سرکاری ٹیلیفین پر ایک گفتگو کے دوران کہی. انہوں نے کہا کہ پیر کے روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں فیصلہ کر لیا جائے گا کہ یمن کے معاملے پر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کہہ چکا ہے کہ وہ سعودی عرب کی ریاستی خود مختاری اور جغرافیائی سالمیت کے لیے کسی بھی خطرے سے نمٹنے میں اس کی بھرپور مدد کرے گا، لیکن یمن میں اپنی فوجیں بھیجنے کا اس نے تاحال فیصلہ نہیں کیا. اس بارے میں مشاورت کے لیے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس پیر کو ہونے جا رہا ہے، اور حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس میں یمن کے معاملے پر تمام جزئیات کا بغور جائزہ لے کر اس پر سیر حاصل بحث کی جائے گی. وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ کوشش یہی ہے کہ اس تنازع کے حل کے لیے پاکستان اپنا بھرپور مصالحتی کردار ادا کرے.
ایک اور ملک میں اگریسو پوسچر میں، یعنی ایک تو آپ کا ہوتا ہے ڈیفنسو پوسچر، کہ افنسو پوسچر ہوتا ہے، اس میں جا کے ایکٹیویٹی کرنا، اور خاص طور پہ جب وہ ایک انٹر ٹرائبل وہ ہے. سیکٹیرین ڈائمنشن ضرور ہیں لیکن اٹ از این انٹرنل اور وہ کافی کمپلیکیٹڈ وہ ہے اور پرولونگڈ تسل ہے. اس میں زیادہ تر اوپینین یہی تھی کہ یمن میں یا فضائی کاروائی کرنا یا فوجیں بھیجنا مناسب نہیں ہوگا. لیکن چونکہ اس پر کنسنسس جو ہے وہ صرف پارلیمنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے, جہاں پہ اس پہ جو بھی قومی موقف ہے اور قومی اتفاق رائے ہے وہ ایوالو کی جائے.
حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو اس معاملے پر اس حد تک کردار ادا کرنا چاہیے جس حد تک وہ برداشت کر سکتا ہے.
تو ذرا آگے چل کے سوچئے, ذرا اوپر اٹھ کے سوچئے, مگر اپنے ایکسپینس پہ نہیں, اپنی قیمت پہ نہیں. پہلے اپنی قیمت دیکھیں, آپ اپنی چھاتی دیکھیں کہ کتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں, کتنی آپ مدد کر سکتے ہیں, اور جتنی کر سکتے ہیں اسے ڈبل کریں, مگر اس حد تک کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں.
حزب مخالف کی ایک اور جماعت پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا,
سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, تو ان کی اہمیت سے اور تعلقات سے کوئی انکار نہیں کرتا یا کر سکتا. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے ان کے دیرینہ تعلقات ہیں, دوسری طرف ایران ہے جو ایک ہمارا پڑوسی ہے اور اس کے ساتھ بھی ہمارے ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو ان کے ساتھ بارڈر ہے وہ سٹیبل رہے اور پیسفل حالات رہے. تو ان دونوں صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کمر کا پوائنٹ آف ویو سن کر اپنا ایک نظریہ جو ہے وہ ایوالو کریں.
مبصرین کا خیال ہے کہ یہ صورتحال پاکستان کے لیے بھی انتہائی مشکل ہے, جس سے نکلنے کے لیے انتہائی مدبرانہ حکمت عملی سے کام لینا ہوگا. سینئر تجزیہ کار رفعت حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا,
مجھے یوں لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے کوشش کی جائے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے افواج پاکستان کا جو کم از کم کچھ بٹالین بھیجی جائیں جہاں پہ وہ سعودی حکومت کو ری ایشور کروا, لیکن وہ کمبیٹ رول آؤٹ سائڈ دی بارڈرز آف سعودی عربیہ کے لیے نہیں ہے. دیکھیے پارلیمنٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا, کیبنٹ کی ڈیسیژن کے اوپر وہ حکومت جو ہے اس فیصلے کی پابند نہیں. یہ پاکستانی لاء کا ایک حصہ ہے کہ وہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے, عوامی رائے کو جاننے کے لیے, عوام کے نمائندوں کی رائے جاننے کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس تو بلا سکتے ہیں, لیکن وہ پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ اس کی کوئی بائنڈنگ حیثیت حکومت وقت کے لیے نہیں ہے.
یمن میں خانہ جنگی کی سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے یہاں بہت سے ملکوں کے لوگ محصور ہو کر رہ گئے ہیں. پاکستان نے یمن میں پھنسے اپنے شہریوں کو وطن واپس لانے کا سلسلہ گزشتہ ہفتے شروع کیا تھا, اور اب تک 800 سے زائد پاکستانیوں کو یمن سے نکالا جا چکا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
یمن میں لڑائی کے باعث محصور ہو جانے والے مزید 174 پاکستانیوں کو ایک خصوصی طیارے کے ذریعے وطن واپس پہنچایا جا رہا ہے. دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی بحریہ کا ایک بحری جہاز بھی تقریباً 34 پاکستانیوں کو لینے اتوار کو جدہ پہنچ رہا ہے حدیدہ پہنچ رہا ہے جبکہ یمن کی سرحد پر پھنسے 12 پاکستانیوں کو پڑوسی ملک عمان منتقل کر دیا گیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ تسنیم اسلم کے بقول ان افراد کا انخلا مسقط میں پاکستانی سفارتخانے کی کوششوں سے ممکن ہوا, جس کے لیے یمنی حکام سے ان کے اسلام آباد میں سفارتخانے کے ذریعے رابطہ کیا گیا. ہفتے کو ایک پاکستانی بحری جہاز کے ذریعے 148 افراد کو یمن سے منتقل کیا گیا, جن میں 11 بھارتی شہریوں سمیت 35 غیر ملکی بھی شامل ہیں. یہ جہاز منگل کے روز کراچی پہنچے گا. حزب مخالف کی دوسری بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے 7 ماہ بعد دوبارہ اسمبلیوں میں واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے, اور یوں ملک گزشتہ سال سے جاری سیاسی رساکشی کا تقریباً خاتمہ ہو گیا ہے. اتوار کے روز اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے صحافیوں کو بتایا کہ اگرچہ ان کی جماعت میں اس بارے میں رائے منقسم تھی, لیکن موجودہ صورتحال میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسمبلیوں میں واپس جا کر بھرپور طریقے سے حزب مخالف کا کردار ادا کیا جائے. اور پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے ایک ہی خاندان کے 10 افراد کو قتل کر دیا. حکام کے مطابق یہ واقعہ ہفتے کو دیر گئے 4 سدہ کے علاقے تنگی میں پیش آیا, جہاں گل احمد نامی شخص نے بظاہر رشتے کے تنازع پر اپنے چچا اور اس کے خاندان کے دیگر 9 افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. مرنے والوں میں 4 خواتین اور ایک 14 سالہ لڑکی بھی شامل ہے. بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے خارجہ پالیسی میں ایک نیا فارمولا اپنایا ہے, جس میں دہشت گردی کے خلاف جد و جہد میں پاکستان کے ساتھ پرامن اور تعاون کے لیے کہا گیا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس بارے میں ایک قرارداد بنگلور میں ہونے والے اپنے ایک قومی اجلاس میں منظور کی. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
بی جے پی نے بنگلور میں منعقدہ اپنی قومی مجلس عاملہ کے دو روزہ اجلاس میں خارجہ پالیسی سے متعلق ایک علیحدہ قرارداد منظور کی ہے جس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے پر زور دیا گیا ہے. اس نے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ بھی پرامن اور دوستانہ رشتوں کے قیام کی بات کہی ہے تاکہ بقول اس کے اس علاقے سے دہشت گردی کو ختم کیا جا سکے. اسی کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے. پاکستان کے ساتھ بھارت کے تعلقات اسٹریٹجک مفادات اور مودی حکومت کی خارجہ پالیسی کے پانچ ستونوں احترام، مذاکرات، سلامتی، خوشحالی اور تہذیب و ثقافت کی بنیاد پر قائم ہوں گے. قرارداد کے مطابق دہشت گردی سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور اس مسئلے کے تعلق سے جو کہ ایک علاقائی بحران سے تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے لیے ایک برا خواب بنتا جا رہا ہے دوہرا رویہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. پارٹی کے ترجمان ایم جے اکبر نے نامہ نگاروں سے بات چیت میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ تمام تنازعات دہشت اور تشدد سے پاک ماحول میں بات چیت کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں. قرارداد میں کنٹرول کی حقیقی لائن پر کشیدگی کے بارے میں کہا گیا کہ بھارت نے اشتعال انگیزی اور در اندازی کے خطرے کا طاقت سے جواب دیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم پاکستان پر اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف کو جو پیغام ارسال کیا تھا اس میں انہوں نے بہت واضح طور پر کہا تھا کہ تمام تصفیہ طلب امور دہشت اور تشدد سے پاک ماحول میں حل کیے جا سکتے ہیں. قرارداد کے مطابق سارک یاترا کے تحت بھارت کے سیکرٹری خارجہ کا دورے پاکستان ایک واضح پیغام ہے کہ بھارت اپنی قومی سلامتی اور اسٹریٹجک مفادات کی بنیاد پر پاکستان سے تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند ہے. یاد رہے کہ پاکستان بھی بھارت کے ساتھ بہتر اور پرامن رشتے چاہتا ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے اس سلسلے میں بارہا بیانات دیے ہیں. انہوں نے بھی دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ دہشت گردی کے تعلق سے دوہرا رویہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
کینیا میں حکام نے الشباب کے ان مسلح حملہ آوروں میں سے ایک کو شناخت کر لیا ہے جنہوں نے یونیورسٹی میں 148 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. اس شخص کی شناخت کینیا کے ایک سرکاری عہدیدار کے بیٹے کے طور پر کی گئی. کینیا کی وزارت داخلہ کے ایک ترجمان موویندا نجوکا نے کہا کہ گاریزا یونیورسٹی کالج میں جمعرات کے روز ہونے والی خون ریزی میں چار خودکش حملہ آور ہلاک ہو گئے تھے. ان میں سے ایک عبدی رحیم عبداللہ ہی بھی تھا. ترجمان نے بتایا کہ سرکاری عہدیدار نے اپنے بیٹے کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ بھی درج کرائی تھی. مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے لیے مائیکل براؤن میں کی رپورٹ میں اسد حسن سے سنیے.
کینیا میں اتوار کو ایسٹر کی تقاریب کو کینیا کے شہریوں نے جمعرات کو دہشت گردوں کے حملوں میں ہلاک ہونے والے 148 افراد سے منسوب کیا. یہ تقاریب انتہائی سیکیورٹی میں منعقد ہوئیں. اسی اثنا میں ایک اور پیش رفت میں کینیا کے سیکیورٹی چیف نے گارشیا یونیورسٹی کالج پر حملے کے رد عمل سے متعلق اس تنقید کا جواب دیا جس میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز حملے کے 7 گھنٹے بعد جائے واقعے پر پہنچی تھیں. کینیا کے صدر یوہورو کینیاٹا نے کہا ہے کہ حکومت الشباب کے عسکریت پسندوں کی طرح کے انتہا پسندوں سے نمٹنے کے لیے مزید فعال کردار ادا کرتی رہے گی جو کیمپس پر قتل عام کے ذمہ دار ہیں جس میں زیادہ تر کرسچنز کو نشانہ بنایا گیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ قانون کے شکنجے کو گزشتہ سال کی نسبت مزید طاقت کے ساتھ سخت کیا جائے گا. کینیا میں 3 روزہ سوگ منایا جا رہا ہے اور حملے میں بچ جانے والے افراد ہفتے کو جب اپنے گھر والوں کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے تو انتہائی جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے. یہ آواز دادیا میوندے کی ہے جو یونیورسٹی کے حملے میں بچ جانے والوں میں شامل ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میں نے بہت دوست کھو دیے ہیں. جس طرح واقعات رونما ہوئے وہاں جو کچھ ہوا سب ہمارے ذہنوں میں موجود ہے. ہم جس چیز سے گزرے ہیں اسے ہم بھول نہیں سکتے. جو کچھ کلاس روم میں ہوا اسے ہم بھول نہیں سکتے اور میں واپس نہیں جاؤں گی. کینیا کے وزیر داخلہ مسٹر جوزف نے کہا ہے کہ 5 مبینہ دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں جن پر ان حملوں کا الزام ہے جبکہ 4 سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے ہیں. کینیا کی حکومت نے الشباب کے رکن محمد کونو کی گرفتاری کے لیے $200,000 کا انعام مقرر کیا ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ ان حملوں کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایران کے ایک سرکاری ٹیلی ویژن پر ناظرین کو بتایا کہ اگر مغربی ممالک اس جوہری سمجھوتے سے الگ ہو جاتے ہیں جو جون میں حتمی شکل اختیار کرے گا تو پھر تہران اپنی جوہری سرگرمیوں کو موجودہ سطح پر واپس لانے کی صلاحیت رکھتا ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے ہفتے کے روز اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا تھا کہ ایران اس بات پر راضی ہے کہ وہ ہتھیار بنانے کے لیے درکار مواد کو ذخیرہ نہیں کرے گا. چھ عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان جمعرات کو ہونے والے اس اتفاق رائے نے 30 جون تک حتمی سمجھوتا طے کرنے کا ماحول تیار کیا ہے. مزید تفصیلات افن رابنسن کی رپورٹ میں اسد حسن سے سنیے.
جواد ظریف نے کہا کہ ہم ثابت کریں گے کہ ہم دنیا کے ساتھ اپنے وعدے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہیں، تاہم اگر کسی بھی موقع پر ہمارے قومی مفادات کو نقصان پہنچایا گیا اور دوسرے فریق نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ہم پھر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے لوزان میں گزشتہ ہفتے مذاکرات کے دوران اپنے امریکی ہم منصب جانکاری کو بتایا تھا کہ جب معاہدے کے تحت ایران پر سے پابندیاں ختم کرنے کا ذکر ہو تو لفٹ یا سسپینڈ یعنی پابندیاں اٹھانے یا پابندیاں معطل کرنے کی اصطلاحات استعمال نہ کی جائیں.
دیدیم آقای کری لفت کہ ہمون به معنی لغوه با سسپند کہ به معنی تعلیقه.
جواد ظریف کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے محسوس کیا تھا کہ جان کیری لفٹ یا سسپینڈ کے الفاظ استعمال کر رہی ہیں تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں لفظ لفٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، بھلے نومبر 2013 میں جنیوا میں ہونے والے معاہدے میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. ہم نے جان کیری سے کہا کہ آپ ٹرمنیٹ یعنی پابندیاں ختم کرنے کی اصطلاح استعمال کریں کیونکہ آپ سسپینڈ اور لفٹ کے الفاظ کو گڈمٹ کر دیتے ہیں اور اب تو آپ کو ٹرمنیٹ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. لہٰذا یہ واضح ہے کہ ہم پابندیوں کی معطلی کی بات نہیں کر رہے. لوزان میں ہم جس معاہدے پر پہنچے ہیں وہ معاہدہ کہتا ہے کہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی.
روز لحظه ای که این توافق این اعلام توسط آژانس در روز اجرایی شدن اعلام بشه آمریکا موظفه.
ایران کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ جس لمحے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کا ادارہ تصدیق کرے گا کہ ایران جوہری معاہدے کی تعمیل کر رہا ہے تو امریکہ کو تمام اقتصادی اور معاشی پابندیاں ختم کرنا ہوں گی. ادھر صدر باراک اوباما ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے فریم ورک پر اتفاق کو اصولوں پر مبنی مشکل سفارتکاری کے ذریعے حاصل ہونے والا ایک اچھا معاہدہ قرار دے رہی ہیں. اسی اثنا میں وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ صدر باراک اوباما کانگریس کے 4 رہنماؤں سے معاہدے کے فریم ورک کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں جہاں اس معاہدے کے بارے میں خدشات پائے جاتے ہیں اور ایران پر نئی پابندیوں کی منظوری کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان مسٹر ایرک نے کہا کہ ایران کے مسئلے پر ریپبلکن کی زیادہ تر تنقید غور طلب ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو بھی جوہری مذاکرات کے نقاد ہیں اور سعودی عرب بھی اپنے تحفظات اور تشکیک کا اظہار کرتا رہا ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا ہے کہ داعش دارالحکومت دمشق کے مضافات میں واقع ایک فلسطینی پناہ گزین کیمپ کے بیشتر حصے کا کنٹرول سنبھال رہا ہے. جائزاتی گروپ نے ہفتے کے روز کہا کہ داعش اور النصرہ فرنٹ اور شام میں القاعدہ کی شاخ کے جنگجو یرموک پناہ گزین کیمپ کے 90% حصے کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں. اس لڑائی کے ساتھ ساتھ شام کی افواج کیمپ پر گولہ باری کر رہی ہیں جہاں قریب 18,000 شہری پھنسے ہوئے ہیں. امریکہ نے ہفتے کے روز یرموک کے علاوہ دوسرے حملوں کی بھی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ داعش گروپ اور اس کے حلیفوں کی کارروائی ان شہریوں کے لیے شدید خطرہ ہیں جو پہلے ہی 2 برسوں سے محصور ہیں اور خوراک اور اشیاء ضرورت کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں. داعش کے شدت پسندوں نے عراق کے آثار قدیمہ کے مشہور شہر ہترا کی دیواروں کو ہتھوڑے مار کر اور نایاب مجسموں کو رائفل سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے. یہ مناظر شدت پسندوں کی جانب سے سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں دکھائے گئے. اہلکاروں اور مقامی باشندوں نے بتایا ہے کہ شدت پسندوں نے ہترا کے یونیسکو کے عالمی ورثے کے مقام کو گزشتہ ماہ مسمار کیا تھا، حالانکہ تباہی کی صدا کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں کیونکہ یہ اب بھی داعش کے زیر تسلط علاقے میں ہے. یونیسکو کے عالمی ورثے سے متعلق ویب سائٹ ہترا کے آثار کو 1 اور 2 صدی عیسوی کے دور کی یادگار بتایا جاتا ہے. دنیا بھر میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے. ایسٹر مسیحی عقیدے کا وہ تہوار ہے جس کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ یسوع مسیح مصلوب ہونے کے 3 روز کے بعد زندہ اٹھائے گئے. پروٹیسٹنٹس اور کیتھولک سمیت بیشتر مسیحی ایسٹر کے موقع پر چرچ میں حاضری ضروری خیال کرتے ہیں، اگرچہ عام طور پر ہر اتوار کو وہ ایسا کرتے ہیں. ایسٹر کے ساتھ کئی روایات وابستہ ہیں، ان میں طلوع آفتاب پر ہونے والی چرچ سروسز اور انڈوں کو رنگنا اور سجانا بھی شامل ہے. پوپ فرانسس اس مقدس دن کے موقع پر سینٹ پیٹر اسکوائر میں رومن کیتھولک اجتماعی دعا کرا رہے ہیں. ہزاروں مسیحی افراد ہفتے کو دیر گئے یروشلم میں چرچ آف دا ہولی سپلکر کے قریب جمع ہوئے. اس مقام کے بارے میں بیشتر مسیحی افراد سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو وہاں مصلوب اور دفن کیا گیا. آرتھوڈاکس مسیحی آئندہ ہفتے ایسٹر منائیں گے. ملیشیا کے دارالحکومت کے مضافات میں ہفتے کو دیر گئے ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا, جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر سوار تمام 6 افراد ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے والوں میں ایک قانون ساز بھی تھے جو امریکہ میں سابق سفیر رہ چکے ہیں. اور فرانسیسی پولیس نے بتایا ہے کہ جرمن ونگز کے طیارے کے کریش کرنے کے مقام پر بازیابی کی تمام کوششوں کو ختم کر دیا گیا ہے. اور کیوبا کے سابق صدر فیڈل کاسٹرو کو ایک سال سے بھی زائد عرصے کے بعد پبلک میں دیکھا گیا. خبریں ختم. اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. یہ کچھ کھیل کے میدان سے. محمد رضوان وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں اور بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے وہ پاکستان کی ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی ٹیموں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے اسد حسن نے نوجوان کرکٹر سے بات کی اور ان سے معلوم کیا کہ ایسے میں جب وہ بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں تو ان کے احساسات کیا ہیں, وہ کیا خواب لیے کرکٹ کے میدانوں میں قدم رکھ رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا.
جی بالکل, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی قوم کے لیے کھیلنا ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے. یقیناً ہمارے لیے تو بہت خوشحالی کا اس ٹائم بہت, مطلب میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اس وقت کہ مطلب وہ وقت مجھ پر کیسے گزرا کہ جب ان لوگوں نے ٹیم اناؤنس کی اس ٹائم میں فیصلہ آباد میں گراؤنڈ میں تھا کہ لاؤڈ اسپیکر پہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ سید اجمل اور احسان عادل اور رضوان کا نام آ گیا. تو یقین کرے ایک خوشحالی کا منظر ہوتا ہے, کیونکہ ہر ایک پلیئر کا یہی ایک اہم ہوتا ہے کہ میں اپنے پاکستان کے لیے کھیلوں, اپنی قوم کے لیے کھیلوں. تو یقین ایک بہت بڑی اعزاز کی بات.
آپ کو پہلے کچھ اندازہ تھا کہ آپ کی سلیکشن ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا ڈومیسٹک سیزن میں.
جی ایسے تو کنفرم مطلب کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, کیونکہ اس سے پہلے ورلڈ کپ کے لیے اگر میرا نام چل رہا تھا نا ورلڈ کپ کے لیے, تو اس کے بعد سلیکٹر سے ملا اس بھائی سے, اس نے کہا کہ یار آپ کا نام چل رہا تھا پر سم ٹائم ریزن ہوتی ہے ایسی ایسی, تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ ورلڈ کپ کے بعد جو مطلب ٹور آئے گا شاید اس میں آپ کی سلیکشن ہو جائے.
رضوان, چونکہ آپ وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں, ابھی ایک بہت بڑا کرکٹر وکٹ کیپر بیٹسمین ریٹائر ہوا ہے سنگاکارا شیل کرسٹ آپ کے سامنے, آپ نے کس کو آئیڈیالائز کیا اپنے کیریئر میں؟
دیکھیے جی میں مانتا ہوں کہ سنگاکارا از ون آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر, پر میرا جو شروع میں پسند تھا وہ میرا گلکرسٹ ہی پسند تھا. میں اس کو لائک کرتا ہوں, گلکرسٹ میرا فیورٹ وہی تھا.
آپ لیفٹ ہینڈر ہیں, آپ رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہیں؟
میں رائٹ ہینڈر
ہوں. رضوان ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ انٹرنیشنل ڈیبیو آپ کریں گے, آپ کے سامنے ٹارگیٹس اس وقت ہیں کیا کرنا چاہیں گے آپ؟
دیکھیے جی اسد بھائی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ میری سب سے پہلی پرائٹ یہی ہے کہ اپنے قوم کو ہر حال میں خوش رکھوں.
اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرکٹ کا مزاج ٹوٹلی بدل گیا ہے, برینڈن میکلم آپ کے سامنے وہ بھی وکٹ کیپر بیٹسمین آئے تھے, آپ کیا اسی طرح کی گیم اڈاپٹ کرنا چاہیں گے؟
دیکھیے جی میں کہوں گا کہ جو مطلب سچویشن کے مطابق ہو نا انشاءاللہ میں نے اسی طرح کھیلنا ہے انشاءاللہ جو سچویشن کے مطابق ہو.
پیرس میں جنوری کو ہونے والے دہشت گرد حملوں اور سینکڑوں فرانسیسیوں کی سمندر پار جہادی گروپس میں شمولیت نے فرانس میں حکومت کے لیے رواداری پر مبنی مغرب کی جانب جھکاؤ رکھنے والے ایک ایسے اسلام کو فروغ دینے کی کوششوں کی ایک نئی ہنگامی اہمیت اجاگر کر دی ہے جو ملک کی سیکولر اقدار کا عکاس ہو. اس مقصد کے حصول کا سب سے اہم ذریعہ اماموں اور دوسری کلیدی مسلمان شخصیات کو سیکولرزم اور شہریت کی تربیتی پروگراموں کی جانب لانے کی ایک نئی کوشش ہے. لیکن کیا ان اقدامات سے ملک کے اندر ابھرنے والی اسلامی انتہا پسندی کے خلاف لڑائی میں واقعی کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ وائس آف امریکہ کی لیزا برانٹ نے فرانس کے شہر لیون میں اس نوعیت کے ایک تربیتی پروگرام کا جائزہ لے کر یہ رپورٹ مرتب کی ہے. مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے سنیے.
کیتھولک یونیورسٹی آف لیون کی ایک مذہبی کلاس میں بائبل پر لیکچر دیا جا رہا ہے, لیکن اس کے نوٹس لینے والے تقریباً درجنوں طالب علم مستقبل کے پادری نہیں ہیں. ان میں ایک ایسی خاتون شامل ہے جس نے اپنے سر پر حجاب اوڑھا ہوا ہے. ایک شخص کی داڑھی کسی پکے مسلمان جیسی ہے, لیکن دوسرے طالب علم غیر مسلم شہری ملازمین ہیں جو مقامی حکومت کے لیے کام کرتے ہیں. وہ سب فرانس میں پہلے سے زیادہ مذہبی رواداری اور ایک اعتدال پسند اسلام ڈھالنے کی ایک قومی مہم کی اولین صفوں میں شامل ہیں. یہ کلاس یونیورسٹی کی سطح کے اس تربیتی پروگرام کا حصہ ہے جسے لیون کی دو یونیورسٹیاں اور شہر کی جامع مسجد مل کر چلا رہے ہیں. اس میں قانون, مذہب اور اس بارے میں کلاسیں شامل ہیں کہ فرانس کے سیکولرزم کے اصولوں کا روزمرہ کی زندگی میں کس طرح اطلاق ہو سکتا ہے. یہ طالب علم فرانس کے اہم عقائد سیکھنے کے لیے کلیساؤں, مساجد اور یہودی عبادت گاہوں کا دورہ کر چکے ہیں. 24 ہفتوں کے پروگرام کے اہتمام پر انہیں دنیاوی اخلاقیات کے فہم کی سند دی جاتی ہے چونکہ یہ پروگرام صرف 2 سال قبل ہی شروع ہوا تھا، اس لیے اب تک اس پروگرام میں پہلے ہی بہت سے غیر مسلم شہری ملازمین کے ساتھ ساتھ کئی درجن اماموں، تعلیمی ادواروں میں اسلام پڑھانے والوں اور اساتذہ کو تربیت دی جا چکی ہے۔ مچل یونس کیتھولک یونیورسٹی میں تربیتی پروگرام کے انچارج ہیں۔
L'intuition c'était de dire si on veut que les choses bougent, il faut qu'elles bougent۔
یونس کہتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد مسلمان رہنماؤں اور سول سرونٹس کو اکٹھا کر کے ایک ایسے معاشرے میں اختلافات پر قابو پانا ہے جہاں مذہبیت کا اظہار تقریباً ممنوع خیال کیا جاتا ہے۔ فرانس میں اسلام کے ساتھ، جو ملک کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے، ہمیشہ سے تعلقات مخدوش رہے ہیں۔ پبلک سکولوں میں حجاب اوڑھنے سے لے کر، جس کی اب فرانس میں ممانعت ہے، حلال طریقے سے جانور ذبح کرنے اور مسلم قبرستانوں جیسے مسائل نے غلط فہمیوں اور اختلاف رائے میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ فرانس میں بہت سے امام غیر ملکی ہیں۔ بہت کم فرانسیسی مسلمانوں کو ملازمت کے طور پر امام بننے میں کوئی دلچسپی ہے، جس کی تنخواہ بہت ہی کم ہے اور جس میں بعض اوقات تو سرے سے کوئی تنخواہ دی ہی نہیں جاتی۔ اس لیے امام شمالی افریقہ اور ترکی سے آتے ہیں، جو ایسے ملک ہیں جو انہیں امام کے طور پر کام کرنے کی تنخواہیں دیتے ہیں، اور کبھی کبھی فرانس میں ان مساجد کی تعمیر کے لیے فنڈز دیتے ہیں جہاں وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ فرانسیسی زبان نہیں بول سکتے، اکثر کو فرانسیسی معاشرے اور قوانین کے بارے میں ان میں سے اکثر کی سوجھ بوجھ معمولی ہی ہوتی ہے۔ لیون کی جامع مسجد میں اسلامک اسٹڈیز پروگرام کے سربراہ حسن طیبی کہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں سے لائے گئے یہ امام فرانس کے مسلمانوں کی آج کی ضروریات پر پورے نہیں اترتے۔
Mais aujourd'hui, il y a des musulmans qui sont issus de la deuxième, troisième génération d'immigration, qui comprennent pas l'arabe du tout.
طیبی کہتے ہیں کہ فرانس میں بہت سے مسلمان تارکین وطن کا تعلق یہاں ان کی دوسری یا تیسری نسل سے ہے، انہیں غیر ملکی اماموں کی عربی زبان میں تبلیغ سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ علماء دین ایک دوسری ثقافت سے آتے ہیں اور کبھی کبھی فرانسیسی مساجد میں جانے والے انہیں قبول نہیں کرتے، اس لیے امام زبان سیکھنے کی کلاسوں میں اور لیون میں شہری تربیت کے پروگرام میں داخلہ لیتے ہیں، جنہیں تربیت دینے میں یہ مسجد مدد کرتی ہے۔ لیکن سیکولرزم کی ان کلاسوں کا ایک اور مقصد بھی ہے، اور وہ ہے اندرون ملک انتہا پسند اسلام میں اضافے کی روک تھام۔ گزشتہ 2 برسوں میں سینکڑوں فرانسیسی مشرق وسطی میں اسلام پرست جنگجوؤں کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ فرانسیسی اسلام پسند اندرون ملک حملے بھی کر چکے ہیں، جن میں سے ایک تازہ ترین حملہ جنوری میں ہوا تھا، جب پیرس میں 3 مردوں نے 17 لوگوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ملک کی 50 لاکھ کی مسلم کمیونٹی کی صرف ایک بہت ہی معمولی تعداد انتہا پسند ہے۔ متعدد انتہا پسندوں نے درحقیقت حال ہی میں اپنا مذہب تبدیل کیا ہے، اور انہوں نے اسلام کے بارے میں صرف انٹرنیٹ پر ہی سیکھا ہے۔ اس وقت سوشلسٹ حکومت یہاں اسلام کی تعلیم دینے کے لیے انداز کو بہتر بنانا چاہتی ہے، تاکہ اسلام کی ایک ایسی اعتدال پسند شکل کے فروغ کو یقینی بنایا جائے جو فرانسیسی اقدار سے ہم آہنگ ہو۔ ملک بھر میں اس وقت شہری تربیت سے متعلق اس طرح کے نصف درجن کورسز جاری ہیں، جیسا کہ ایک لیون میں جاری ہے۔ حکام اس تعداد کو دگنا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سینکڑوں امام اس پروگرام میں داخلہ لیں، اور اس سے جیلوں اور فوج میں کام کرنے والے مذہبی پروگراموں کی نگرانی کے لیے لازمی کر دیا جائے۔ بائبل کی کلاس کے طالب علم کریم غنیمی ایک مذہبی تنظیم کے نائب صدر ہیں، جو لیون میں ایک چھوٹی سی مسجد کا انتظام چلاتی ہے۔
En ce qui concerne les cours de droit, les cours de droit, ils ont l'avantage souvent de
وہ کہتے ہیں کہ اس پروگرام نے انہیں یہ بھی سکھایا ہے کہ سیکولرزم پر فرانسیسی قوانین حیران کن حد تک رواداری پر مبنی ہیں۔ یہ فہم اور ادراک کچھ مسلمانوں میں اس احساس کا مقابلہ کر کے کہ وہ فرانس میں استبداد کا شکار ہیں، انتہا پسندی سے لڑنے میں مدد دے سکتی ہیں۔
لیکن کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا سیکولرزم کے یہ کورسز یا ان کورسز میں داخلہ لینے والے امام فی الواقع کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ بورڈیکس کی مرکزی مسجد کے ریکٹر اور امام طارق اوبروئی فرانس میں اسلام کے بارے میں بہت کچھ لکھ اور کہہ چکے ہیں. اوبروئی کہہ رہے ہیں کہ بہت سے مساجد میں امام تشدد کے خلاف بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوششوں سے ہزاروں انتہا پسند حملوں کو ناکام بنانے میں مدد ملی ہے, لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیشتر متوقع جہادی مساجد سے دور رہتے ہیں, وہ تو اپنی نمازیں بھی باقاعدگی سے ادا نہیں کرتے. امام اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے جسے مذہب نے نہیں بلکہ معاشرے نے پیدا کیا ہے. سیکولرزم کے کورسز اور کچھ کریں یا نہ کریں وہ رابطے استوار کر رہے ہیں. بائبل کی کلاس میں علاقائی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار لوری جیکلین کا کہنا ہے کہ اس تربیت نے ان کی آنکھیں فرانسیسی معاشرے کے ایک اور پہلو کی جانب کھول دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شہری ملازمین اور مسلم علماء دین تبادلے خیال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں. اس سے انہیں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ان پہلوؤں کو مضبوط کریں جو انہیں قریب لاتی ہیں, نہ کہ ان چیزوں کو جو انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان میں اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ میں واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. پی ٹی آئی نے گزشتہ 7 ماہ سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا بائیکاٹ کر رکھا تھا. تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے.
حزب مخالف کی دوسری بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے 7 ماہ بعد دوبارہ اسمبلیوں میں واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے, اور یوں ملک میں گزشتہ سال سے جاری سیاسی رسہ کشی کا تقریباً خاتمہ ہو گیا ہے. مئی 2013 کے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے اس جماعت نے گزشتہ سال اگست میں حکومت مخالف تحریک شروع کی, اور اس کے ارکان نے قومی اسمبلی کے علاوہ پنجاب اور سندھ کی اسمبلیوں سے استعفے دے دیے تھے. تاہم یہ استعفے منظور نہیں کیے گئے تھے اور حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے اختلاف دور کرنے کے لیے کوشاں رہی. رواں ہفتے ہی انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنائے جانے پر اتفاق کے بعد صدر پاکستان کی طرف سے اس کی تشکیل کے لیے آرڈیننس جاری کر دیا گیا تھا, جس پر پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ اسمبلیوں میں واپسی کا فیصلہ اب وہ اپنی جماعت کی کور کمیٹی کے مشاورتی اجلاس میں کرے گی. اتوار کو اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کے بعد پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے صحافیوں کو بتایا کہ گو کہ ان کی جماعت میں اس متعلق رائے منقسم تھی, لیکن موجودہ صورتحال میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسمبلیوں میں واپس جا کر بھرپور طریقے سے حزب مخالف کا کردار ادا کیا جائے.
اب یہ جو یمن کا ایشو ہے, یہ پاکستان کے لیے بھی, مسلمان دنیا کے لیے بھی, اس کا امپیکٹ سارے علاقے پہ جانا ہے. تو آج ہم نے بڑی ڈسکشن کی اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ آئے کہ تحریک انصاف کل جوائنٹ سیشن میں جائے گی. میں خود جاؤں گا, میں اپنی پارٹی کا موقف پیش کروں گا یمن کے اوپر, کیونکہ بڑا اہم ایشو ہے.
ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے بعض قانون سازوں کی رائے تھی کہ اب چونکہ مطالبے کے مطابق جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہو رہی ہے تو انہیں واپس اسمبلیوں میں جانا چاہیے, جبکہ بعض کا خیال تھا کہ جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے بعد ہی اس ضمن میں کوئی لائحہ عمل ترتیب دیا جائے, لیکن اتوار کے اجلاس میں اکثریت نے اس وقت اسمبلیوں میں جانے پر اتفاق کیا. تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں 33 نشستیں ہیں اور یہ مرکز میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت ہے, جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے. ملک کی تقریباً سبھی بڑی جماعتیں پی ٹی آئی سے مطالبہ کرتی رہی ہیں کہ وہ اپنے تحفظات اور اختلافات دور کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلنے کی بجائے پارلیمان کا فورم استعمال کرے. پی ٹی آئی کی اسمبلیوں میں واپسی کے فیصلے کو حزب مخالف کی بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی سراہا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ یمن کے بحران کا مذاکرات کے ذریعے کوئی حل تلاش کر لیا جائے. یہ بات خارجہ امور اور قومی سلامتی کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے سرکاری ٹیلی ویژن پر ایک گفتگو کے دوران کہی. انہوں نے کہا کہ پیر کے روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ یمن کے معاملے پر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. یمن میں لڑائی کے باعث محصور ہو جانے والے مزید 174 پاکستانیوں کو ایک خصوصی طیارے کے ذریعے وطن واپس پہنچایا جا رہا ہے. دفتر خارجہ تسنیم اسلم کے بقول ان افراد کا انخلا مسقط میں پاکستانی سفارت خانے کی کوششوں سے ممکن ہوا ہے، جس کے لیے یمنی حکام سے ان کے اسلام آباد میں سفارت خانے کے ذریعے رابطہ کیا گیا تھا۔ یہ پاکستانی بحریہ کا ایک بحری جہاز ہے جو تقریباً 34 پاکستانیوں کو لینے اتوار کو حدیدہ پہنچ رہا ہے، جبکہ یمن کی سرحد پر پھنسے 12 پاکستانیوں کو پڑوسی ملک عمان منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہفتے کے روز ایک پاکستانی بحری جہاز کے ذریعے 148 افراد کو یمن سے منتقل کیا گیا، جن میں سے 11 بھارتی شہریوں سمیت 35 غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ یہ جہاز منگل کے روز کراچی پہنچے گا۔ سرکاری بیان کے مطابق اب تک یمن میں محصور 850 پاکستانیوں کو وہاں سے نکالا جا چکا ہے۔ پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے ایک ہی خاندان کے 10 افراد کو قتل کر دیا۔ حکام کے مطابق یہ واقعہ ہفتے کو دیر گئے چار سدہ کے علاقے تنگی میں پیش آیا، جہاں گل احمد نامی شخص نے بظاہر رشتے کے تنازع پر اپنے چچا اور اس کے خاندان کے دیگر 9 افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ مرنے والوں میں 4 خواتین اور ایک 14 سالہ لڑکی بھی شامل ہے۔ اور بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے خارجہ پالیسی میں ایک نیا فارمولہ اپنایا ہے، جس میں دہشت گردی کے خلاف جد و جہد میں پاکستان کے ساتھ پر امن اور تعاون کے تعلقات کے لیے کہا گیا ہے۔ بی جے پی نے اس بارے میں ایک قرارداد بنگلور میں اپنے قومی اجلاس میں منظور کی تھی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
کینیا میں حکام نے الشباب کے ان مسلح حملہ آوروں میں سے ایک کو شناخت کر لیا ہے جنہوں نے یونیورسٹی میں 148 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس شخص کی شناخت کینیا کے ایک سرکاری عہدیدار کے بیٹے کے طور پر کی گئی ہے۔ کینیا کی وزارت داخلہ کے ایک ترجمان موندی نجوکا نے کہا کہ گریزا یونیورسٹی کالج میں جمعہ رات کے روز کی گئی خون ریزی میں 4 خود کو شملہ آور ہلاک ہوئے، جن میں ایک عبدی رحیم عبداللہی بھی تھا۔ ترجمان نے بتایا کہ سرکاری عہدیدار نے اپنے بیٹے کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج کرا دی تھی۔ اسی دوران کینیا میں عوام نے ایسٹر سنڈے کی سروسز کو جمعے کے رات کے روز ہونے والی قتل و غارت گری کے ساتھ منسوب کیا۔ ملک بھر میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کے تحت یہ سروسز منعقد ہوئیں۔ ایک اور پیش رفت میں کینیا میں سیکیورٹی کے سربراہ نے حملوں کے وقت خصوصی افواج کے رد عمل کا دفاع کیا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے نے اطلاع دی تھی کہ خصوصی افواج کو دارالحکومت نیروبی سے پرواز کر کے حادثے کے مقام پر پہنچنے میں کم سے کم 7 گھنٹے لگے، جس سے پہلے سیکیورٹی کا دوسرا حملہ عسکریت پسندوں سے برسر پیکار رہا۔ بعض صحافی 365 کلومیٹر کے اس فاصلے کو خصوصی افواج سے پہلے طے کر کے وہاں پہنچ گئے تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایران کے ایک سرکاری ٹیلی ویژن پر ناظرین کو بتایا ہے کہ اگر مغربی ملک اس جوہری سمجھوتے سے الگ ہوتے ہیں جو جون میں حتمی شکل اختیار کرے گا، تو پھر تہران اپنی جوہری سرگرمیوں کی موجودہ سطح پر واپس ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے ہفتے کے روز اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا تھا کہ ایران اس بات پر راضی ہے کہ وہ ہتھیار بنانے کے لیے درکار مواد کو ذخیرہ نہیں کرے گا۔ 6 عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان جمعرات کو ہونے والے اس اتفاق رائے نے 30 جون تک حتمی سمجھوتا طے کرنے کا ماحول تیار کر دیا ہے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا ہے کہ داعش دارالحکومت دمشق کے مضافات میں واقع ایک فلسطینی پناہ گزین کیمپ کے بیشتر حصے کا کنٹرول سنبھال رہا ہے۔ جائزاتی نگران گروپ نے ہفتے کے روز بتایا تھا کہ داعش اور النصرہ فرنٹ اور شام میں القاعدہ کی شاخ کے جنگجو یرموک پناہ گزین کیمپ کے 90% حصے کا کنٹرول سنبھال چکے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے داعش کے دوسرے عسکریت پسندوں شام اور فلسطین کی ملیشیا کے خلاف مشترکہ طور پر کارروائی کی تھی۔ بری لڑائی کے ساتھ ساتھ شام کی افواج کیمپ پر گولہ باری کر رہی ہیں، جہاں قریب 18,000 شہری پھنسے ہوئے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ عینی شاہدوں کے مطابق کیمپ میں مقیم محفوظ مقامات تک منتقل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ داعش کے جنگجوؤں نے چند روز قبل یارموک کیمپ پر کارروائی کی تھی۔
Women, children, civilians of all sorts are in danger of being killed, of being maimed, of being injured, which is why we are calling on all parties to respond.
اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورک ایجنسی کے ترجمان کرسٹوفر گنس نے بتایا ہے کہ عورتیں، بچے اور ہر طرح کے شہریوں کی موت کا خطرہ ہے، یا پھر ان کے اپاہج ہونے کا یا پھر زخمی ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہم تمام فریقوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ شہریوں کے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری کریں۔ امریکہ نے ہفتے کے روز یرموک کے علاوہ دوسرے حملوں کی بھی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ داعش گروپ اور اس کے حلیفوں کی کارروائیاں ان شہریوں کے لیے شدید خطرہ بن چکی ہیں جو پہلے ہی 2 برسوں سے محصور ہیں اور خوراک اور اشیاء ضرورت کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں. ادھر داعش کے عسکریت پسندوں نے عراق کے آثار قدیمہ کے مشہور شہر ہترا کی دیواروں کو ہتھوڑے مار کر اور نایاب مجسموں کو رائفل سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے. یہ مناظر شدت پسندوں کی جانب سے سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں دکھائے گئے. اہلکاروں اور مقامی باشندوں نے بتایا کہ شدت پسندوں نے ہترا کے یونیسکو کے عالمی ورثے کے مقام کو گزشتہ ماہ مسمار کیا, حالانکہ تباہی کی سطح کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں کیونکہ یہ اب بھی داعش کے زیر تسلط علاقے میں واقع ہے. ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی خبروں میں بتایا کہ ویڈیو میں ایک شدت پسند کو خلیج کے واضح لب و لہجے میں عربی بولتے دکھایا گیا. وہ کہتا ہے کہ داعش نے اس مقام کو اس بنا پر تباہ کیا کیونکہ خدا کی جگہ بتوں کی پرستش کی جا رہی تھی. یہ ویڈیو شدت پسندوں کی ایک ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہے جو خود ساختہ طور پر داعش کے زیر استعمال ہے. یونیسکو کے عالمی ورثے سے متعلق ویب سائٹ ہترا کے آثار کو یکم اور دوم صدی عیسوی کے دور کی یادگار بتایا گیا ہے. اور یمن میں حوتی باغی جنوبی شہر عدن میں پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں باوجود اس کے کہ سعودی عرب کی قیادت میں فضائی حملے جاری ہیں. فرانسیسی خبر رساں ادارے نے اطلاع دی ہے کہ باغیوں نے صوبائی حکومت کے صدر دفاتر پر قبضہ کر لیا ہے جن میں گورنر کا دفتر بھی شامل ہے اور عدن کا معلی ضلع بھی. روس اور ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی حوتی باغیوں کے خلاف سعودی قیادت والی فضائی مہم میں وقفہ چاہتی ہے تاکہ شہریوں کے لیے بحفاظت امداد پہنچائی جائے اور غیر ملکیوں کا انخلاء ممکن ہو سکے. مزید تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ. نیلوفر مغل سے سنیے.
فرانسیسی خبر رساں ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ باغیوں نے عدن کے معلی ضلع میں صوبائی حکومت کے ہیڈ کوارٹر سمیت گورنر کے دفتر پر قبضہ کر لیا ہے. روس اور ریڈ کراس نے سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ وہ یمن میں ہوتی باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی میں وقفہ دیں تاکہ شہری امداد کی ترسیل ممکن ہو سکے اور غیر ملکیوں کو وہاں سے بحفاظت نکالا جا سکے. روس نے فضائی حملوں میں تعطل کے لیے اپیل ہفتے کے روز اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ میں کی جو ماسکو نے بلائی تھی. سعودی عرب عرب اتحاد کی قیادت کر رہا ہے جس نے یمن میں ایک ہفتے سے بھی زیادہ وقت سے ہوتی باغیوں کے خلاف حملے شروع کر رکھے ہیں. ایک مقامی رہائشی احمد اکیش کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں پر چار راکٹ آ کر گرے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملیشیا کیمپ کو نشانہ بنا رہے ہیں. کیمپ کہاں ہے؟ کیا یہ کیمپ ہے؟ یہ لوگ مسلمان ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ میں نہیں جانتا. انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. فضائی حملے ہفتے کے روز بھی دارالحکومت سنا میں باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے رہے. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ گزشتہ دو ہفتوں میں یمن کے تنازع میں 500 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 1700 زخمی ہوئے ہیں. دینا کوار اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی صدر ہیں. وہ کہتی ہیں
کونسل ممبرز آلسو ریٹریٹڈ دیئر کنسرن اوور دی گریو ہیومینیٹیرین سچویشن ان دیٹ یمن.
وہ کہہ رہی ہیں کہ کونسل کے ارکان نے گھمبیر انسانی صورتحال پر اپنی تشویش کو دہرایا ہے. روسی وفد نے یمن کی صورتحال سے متعلق طویل عرصے سے کونسل کے ارکان کو ایک مجوزہ قرارداد پیش کی ہے. سیکیورٹی کونسل کی صدر اور اردن کی اقوام متحدہ کے لیے سفیر دینا کوار کہتی ہیں کہ کونسل کے ارکان کو امید ہے کہ روسی حمایت والی قرارداد پر پیر کے روز تک ایک فیصلہ طے پا جائے گا. نیلو فرمغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
دنیا بھر میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے. ایسٹر مسیحی عقیدے کا وہ تہوار ہے جس کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ یسوع مسیح مصلوب ہونے کے 3 روز کے بعد زندہ اٹھائے گئے تھے. پروٹیسٹنٹس اور کیتھولک سمیت بیشتر مسیحی ایسٹر کے موقع پر چرچ میں حاضری ضروری خیال کرتے ہیں, اگرچہ عام طور پر ہر اتوار کو بھی ایسا کیا جاتا ہے. ایسٹر کے ساتھ کئی روایات بھی وابستہ ہیں, ان میں طلوع آفتاب پر ہونے والی چرچ سروسز اور انڈوں کو رنگنا اور سجانا شامل ہے. پوپ فرانسس اس مقدس دن کے موقع پر سینٹ پیٹر اسکوائر میں رومن کیتھولک اجتماعی دعا کرا رہے ہیں. ہزاروں مسیحی افراد ہفتے کو دیر گئے یروشلم میں چرچ آف دا ہولی پلکر کے قریب جمع ہوئے. اس مقام کے بارے میں بیشتر مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو وہاں مصلوب کیا گیا اور دفن کیا گیا. آرتھوڈاکس مسیحی آئندہ ہفتے ایسٹر منائیں گے. ملیشیا کے دارالحکومت کے مضافات میں ہفتے کو دیر گئے ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا, جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر پر سوار تمام کے تمام 6 افراد ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے والوں میں ایک ایسے قانون ساز بھی تھے جو امریکہ میں سابق سفیر رہ چکے ہیں. عینی شاہدوں کا کہنا یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کوالالمپور کے مضافات میں سیمنیو قصبے میں گر کر تباہ ہونے سے قبل ہوا ہی میں دھماکے سے پھٹ گیا تھا. قانون ساز جمال الدنک جرجیس بھی اس حادثے میں ہلاک ہو گئے, جو 2012 تک امریکہ میں ملیشیا کے سفیر رہ چکے ہیں. ملیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق کہہ رہے ہیں کہ سفیر جارجس نے امریکہ اور ملیشیا کے درمیان قریبی تعلقات کی تشکیل میں بڑا کام کیا. انہوں نے اس وقت بھی مشاورت کی جب وہ سفیر نہیں تھے. ذاتی طور پر مجھے اس المناک خبر پر بے حد صدمہ پہنچا ہے. ہلاک ہونے والوں میں وزیر اعظم نجیب رزاق کے ایک معاون بھی شامل تھے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تمام لاشوں کو بازیاب کر لیا گیا ہے اور حادثے کی وجہ کے بارے میں چھان بین جاری ہے. فرانسیسی پولیس نے بتایا ہے کہ جرمن ونگز کے طیارے کے کریش کرنے والے مقام پر بازیابی کی کوششیں ختم کر دی گئی ہیں. حکام نے بتایا کہ انہیں دونوں بلیک باکسز مل گئے اور ڈی این اے تجزیے کے لیے انسانی باقیات بھی. جرمن مسافر بردار طیارہ 24 مارچ کو فرانسس کے کو الپ سلسلے میں گر کر تباہ ہوا اور اس میں سوار تمام 150 افراد ہلاک ہو گئے. چھان بین کرنے والوں کا کہنا ہے کہ پہلے بلیک باکس کے ڈیٹا ریکارڈر سے ملنے والی معلومات پر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ 27 سالہ معاون ہواباز اینڈریاس لوبٹس نے جان بوجھ کر جہاز کو تباہ کیا. ایسٹر ویکینڈ پر ہلاک ہونے والوں کے خاندان اور عزیز و اقارب حادثے کی جگہ کے قریب اکٹھے ہوئے. کیوبا کے سابق صدر فیڈل کاسٹرو کو ایک سال سے بھی زائد عرصے کے بعد عوام میں دیکھا گیا. 88 سالہ کاسٹرو کی آن لائن شائع ہونے والی تصاویر میں انہیں لوگوں سے کو گریٹ کرتے ہوئے دکھایا گیا. فیڈل کاسٹرو 2008 میں خرابی صحت کی بنا پر اقتدار سے الگ ہو گئے تھے اور ان کے بھائی راہل کاسٹر نے اختیارات سنبھال لیے تھے. خبریں ختم ہوئیں. اور خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں. ریاست میری لینڈ کے شہر اینوپولس میں ایک جوڑا ایک ایسا چائے خانہ چلا رہا ہے جس میں گاہک نہ صرف چائے کی 200 اقسام میں سے اپنی پسند کی چائے کا انتخاب کر سکتے ہیں بلکہ وہاں چائے کو سونگھنے کا خاص اہتمام بھی ہے. ہمارے ساتھی آشا گیلانی نے کیپیٹل ٹی کے مالکان سے اس چائے خانے کے بارے میں بھی بات کی ہے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
Peter and Manal, tell me about Capital Teas.
Well, we started Capital Teas in 2007 and we
ہم نے Capital Teas کا آغاز 2007 میں کیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسے اپنے گراج اور اپنے لیونگ روم سے شروع کیا اور یہ کاروبار شروع کرنے کی وجہ منال کی فیملی تھی, کیونکہ وہ لوگ پچھلی 5 نسلوں سے چائے کے کاروبار میں تھے اور منال اس بارے میں کچھ سمجھ بوجھ رکھتی تھی. پچھلے تقریباً 8 برسوں کے دوران ہمارے کاروبار نے ترقی کی اور ہم اس قابل ہوئے کہ اپنا پہلا سٹور قائم کر سکیں. ہمارے 13 سٹور ہیں اور اس سال کے آخر تک ان کی تعداد بڑھ کر 20 ہو جائے گی.
آپ نے بہت تھوڑے عرصے میں اپنے کاروبار کو کافی ترقی دی ہے, کیا آپ ہمیں اپنے روٹس کے بارے میں بتائیں گے, کیونکہ آپ کی فیملی کا کچھ تعلق سری لنکا سے بھی ہے.
So my mother's side is from Sri Lanka.
میرے ننیال کا تعلق سری لنکا سے ہے اور میرے پرنانا ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے سری لنکا میں چائے کی کاشت شروع کی تھی. ان کا نام فرانسس وین ریک تھا. وہ 18ویں صدی کے آخر میں انڈیا سے پولینڈ اور پھر وہاں سے سری لنکا چلے گئے تھے. یہ وہ دور تھا جب چائے کی کاشت کا رواج بڑھ رہا تھا, کافی کا عروج ختم ہو چکا تھا اور چائے سری لنکا کی ایک اہم فصل بن گئی تھی.
تو یہی چائے کے کاروبار میں آپ کے آنے کا پس منظر اور اس میں دلچسپی کا راز, یہ آپ کی فیملی ٹریڈیشن بھی ہے اور پرائیڈ بھی, اور چائے پیدا کرنے والے علاقے سے تعلق کے ناطے یہ آپ کے خون میں شامل ہے. ذرا اس بارے میں بھی بتائیں.
Yes, tea has been a big factor in my upbringing.
آپ نے صحیح کہا, چائے میری پرورش اور تربیت کا ایک اہم عنصر رہی ہے کیونکہ اس سے ہمارا تعلق کئی نسلوں سے ہے. میں چائے کی کاشت کے ساتھ زندگی گزارنے اور اپنی نانی سے متعلق کہانیاں سننے کے ساتھ بڑی ہوئی ہوں جن کی زندگی چائے کے پودوں کے ساتھ گزری, تو اس لحاظ سے یہ کاروبار اپنی اصل سے جڑنے اور امریکہ میں ایک اپنی طرز کا چائے کا بزنس شروع کرنے کا ایک بہتر طریقہ تھا.
ہمارے پیچھے بہت سی قسموں کی چائے رکھی ہوئی ہے. مجھے پہلے یہ پتا نہیں تھا کہ چائے کی بہت زیادہ قسمیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس کتنی قسم کی چائے ہے؟
So we carry about 200 types of tea. We import them from 18 different countries.
ہمارے پاس 200 قسموں کی چائے موجود ہے. ہم 18 مختلف ملکوں سے چائے منگواتے ہیں. چائے کی کچھ اقسام ہم خود تیار کرتے ہیں, اس لیے چائے کی کچھ اقسام کا تعلق صرف یہاں سے ہے اور وہ کیپیٹل ٹیز کے اپنے مخصوص ذائقے ہیں. لیکن سچ یہ ہے کہ چائے ایک بہت شاندار چیز ہے. چائے کی تمام اقسام کا تعلق صرف ایک خاص پودے سے ہے جس کا نام ہے کیمیلیا سینائسس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائے کا انحصار اس چیز پر بھی ہوتا ہے کہ آپ چین میں ہیں یا انڈیا میں یا کسی اور ملک میں ہیں, کیونکہ وہاں کی چائے کی ورائٹیز مختلف ہیں.
So let's talk about all the different 200 types of tea. No, I'm kidding. Yeah. So I went through your menu. Maine aapke menu mein chai ki kafi munfarid iksam dekhi hai. Main ek ka zikr karungi. Mujhe jasmine ka phool bahut pasand hai. Pakistan mein bhi ise kafi pasand kiya jata hai. لیکن میں یہاں میڈم بٹرفلائی جاسمین ٹی دیکھ رہی ہوں, اس کے متعلق بتائیں. مجھے یہ چائے کے رولز رائس لگ رہی ہے.
It is. It's one of my favorites as well.
ایسا ہی ہے, یہ میری بھی پسندیدہ چائے ہے. یہ جاسمین ٹی کے دوسری اقسام سے مختلف ہے, جن میں جاسمین کی پتیوں کو نسبتاً سستی قسم کی پتیوں میں شامل کر دیا جاتا ہے, لیکن اس میں چائے کے پودے کی کومپل سے جڑے دو پتوں کو چن کر ان میں جاسمین کی پتیاں ڈال کر مسلسل 17 راتوں تک ایک ساتھ رکھا جاتا ہے تاکہ جاسمین کی خوشبو چائے کی پتیوں میں شامل ہو جائے. یہ عمل مکمل ہونے پر چائے میں خوشبو جذب ہو جاتی ہے. اس کا نام مادام بٹر فلائی اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ چائے کی دو شاخہ پتیاں تتلی کے پروں کی طرح ہیں اور کومپل تتلی کے سر جیسی دکھائی دیتی ہے.
چائے کی بہت سی قسمیں ہیں, مثال کے طور پر بلیک ٹی, گرین ٹی ایٹسٹرا, لیکن آپ نے وائٹ ٹی کا ذکر بھی کیا ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ گرین ٹی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ اس میں کیفین نہیں ہوتی, لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ بات درست نہیں. یہ بتائیں کہ ان سب میں کیا فرق ہے.
So it's the oxidation method and the preparation. So the basic ones, we have black tea, which
iska taluq is cheez se hai ki chai ki oxidation kis tarah ki jati hai aur isse banaya kaise jata hai. Bunyadi chai black tea hai jise mukammal taur par oxidized kiya jata hai jisse iska rang kala ho jata hai. Yani ye isi tarah hai ki jab hum sev ko cheel kar khate hain to uska rang badal kar brown ho jata hai. Chai bhi isi tarah oxidized hoti hai, جبکہ سبز چائے آکسیڈائز نہیں ہوتی. وائٹ ٹی کو نہ تو آکسیڈائز کیا جاتا ہے اور نہ ہی اسے کسی طرح سے پروسیس کیا جاتا ہے. اسے سورج کی روشنی سے سکھا لیا جاتا ہے. اگر آپ اولونگ ٹی لیں, جو میری پسندیدہ چائے ہے, تو وہ ایک جانب سے سیاہی مائل اور دوسری طرف سے سبز چائے جیسی ہوتی ہے.
So what exactly is it? What's the experience like once you walk into here?
So when people come into our stores,
جب لوگ ہمارے کسی بھی سٹور میں جاتے ہیں تو ہمارے ہر سٹور میں ایک سنیفنگ وال موجود ہوتی ہے. سنیفنگ وال ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ براہ راست چائے کی خوشبو سونگ سکتے ہیں.
Thank you very much for taking time out and giving me this whole new look into the world of tea.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ, آئیے سنتے ہیں.
امریکہ کے خصوصی صدارتی مندوب جان ایلن نے حال ہی میں برلن میں ایک ورکنگ گروپ کے اجلاس کے موقع پر آئی ایس آئی ایل یا داعش کے مقابلے کے لیے تشکیل دیے گئے عالمی اتحاد کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے عراق کے ان علاقوں کا ذکر کیا جنہیں آئی ایس آئی ایل سے آزاد کروایا جا چکا ہے, کہ انہیں کیسے مستحکم, بحال اور دوبارہ تعمیر کیا جائے. اس گروپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جنرل ایلن نے کہا کہ عراق کو مستحکم کرنے کی کوششیں ان عراقیوں کے بارے میں اس حکومت کے عزائم کا سب سے اہم اشارہ ہوں گی جنہیں ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا ہے. استحکام قائم کرنا عبادی حکومت کے لیے عراقی عوام کو یہ دکھانے کا موقع ہوگا کہ وہ عراق کی تعمیر نو کے لیے سنجیدہ ہیں. جان ایلن نے کہا کہ عراقی رہنماؤں نے اس طریقہ کار پر سوچنا شروع کر دیا ہے جو استحکام کی کامیاب کوششوں کے لیے درکار ہوگا, اور اس بات پر مکمل اتفاق رائے موجود ہے کہ ان کوششوں کی کامیابی کے لیے ان کی قیادت خود عراق کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے. جنرل ایلن کا کہنا تھا کہ پہلے قدم کا آغاز فوجی کارروائیوں کے دوران کیا جانے والا منصفانہ سلوک ہے. جنرل ایلن کے بقول عراق کی سیکیورٹی فورسز ان کے اتحادی قبائلی عناصر اور مقبول تحریکوں کے نمائندوں کو شہریوں اور قیدیوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں, امتیازی سلوک اور تعصبانہ رویے سے پرہیز کرنا چاہیے. آئی ایس آئی ایل کا, جسے داعش کہا جاتا ہے, جون جون آبادی والے علاقوں سے صفایا ہو رہا ہے, ویسے ویسے استحکام کے قیام کے لیے تین اہم چیزوں کی ضرورت ہے: سیکیورٹی اور پولیس کا نظام, مقامی حکومتوں کی بحالی اور ضروری خدمات کی فراہمی. جنرل ایلن کا کہنا تھا کہ یہ طے کرنا اتحادی ورکنگ گروپ کا کام ہے کہ وہ اپنے عراقی ساتھیوں کی کیسے اور کہاں سب سے زیادہ مدد کر سکتے ہیں. جنرل ایلن نے عراقی حکومت کی طرف سے 2015 کے بجٹ میں بے گھر عراقیوں کی بحالی اور مدد کے لیے $2 ارب کی رقم مختص کرنے کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ استحکام کے قیام کی کوششیں مہنگی ہوں گی اور ان کے لیے اہم وسائل درکار ہوں گے. اتحاد یہ کوشش بھی کر رہا ہے کہ عراق کی مدد کے لیے ایک ٹرسٹ فنڈ قائم کیا جائے جس میں مالی امداد و ضرورت کے مطابق تکنیکی اور ماہرانہ مدد شامل ہو. جنرل ایلن کے بقول, ہمیں ایک اتحاد کے طور پر مل کر کام کرنا چاہیے اور ایسی حکمت عملی تیار کرنی چاہیے کہ ہم آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
اور اب ہم آپ کو ایک خاص خبر بتانا چاہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام خطاب کے گزشتہ ایک ہفتے سے معمول کے مطابق لائیو پیش کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دیں کہ یہ پروگرام آپ ریکارڈڈ سنتے رہے ہیں. اب آپ اس میں کال کر سکتے ہیں. مفت کال کے لیے ہمارا نمبر نوٹ فرمائیے: 0800-7779 0800-77789. اور یہ بھی ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ واشنگٹن میں دن 12:30 اور پاکستان میں رات 9:30 پروگرام خطاب کے مدثرہ منظر کے ساتھ سماعت فرمائے گا.
کہ گھر کب آؤگے, کہ گھر کب آؤ. بدل رہی ہے روپ زندگی, چھاؤ ہے کبھی کبھی ہے دھوپ زندگی. ہر پل یہاں جی بھر جیو, جو ہے سما کل ہو نہ ہو.
ان سپر ہٹ گیتوں کو سن کے آپ کے ذہن میں کس گلوکار کا خاکہ ابھرتا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بالی ووڈ کی سنہری آوازوں میں سے ایک آواز ہے, سونو نگم, جن کا کہنا ہے کہ میوزک میری زندگی ہی نہیں میری ذات کا بھی حصہ ہے اور میں میوزک میں کسی حد بندی کا قائل نہیں.
امبر سجا جیسے کوئی سپنا, اس میں ہو گھر ہو ہم سفر تیرا میرا اپنا.
سونو کا یہ بھی ماننا ہے کہ موسیقی کی کوئی انتہا نہیں, اس دنیا میں جو جہاں تک پہنچنا چاہے اس کے لیے آسمان کھلا ہے.
ذرا شور ہوا, دل چور ہوا, تیری اور ہوا, ہلچل ہوئی, ذرا شور ہوا.
شاہ رخ خان, رتک روشن اور سلمان خان جیسے میگا سٹارز کی آواز بننے والے سونو نگم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے جب گانا صرف شہرت کے لیے نہیں بلکہ اچھی گائیکی کے ذریعے کسی کام کی امنگ جگانے کے لیے بھی گایا جاتا ہے. آج کل کی فلموں میں ایک ہی ہیرو کے لیے مختلف گلوکاروں کی آواز میں گیت ریکارڈ کیے جاتے ہیں. اس نئے رجحان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سونو نے کہا کہ ان کے خیال میں ایک کریکٹر کے لیے ایک ہی آواز سوٹ کرتی ہے, اس سے ٹیمپو بھی بنا رہتا ہے. ایک فلم میں ایک ہیرو کے گیت ایک ہی آواز میں ہوں وہی اچھا لگتا ہے. جیسے راج کپور کے لیے مکیش پلے بیک سنگنگ کیا کرتے تھے اور دلیپ کمار کے لیے محمد رفیع اور طلعت محمود.
نیلی نیلی گھٹاؤں سے ہے چھن رہی ہلکی ہلکی روشنی,
تم ہی دیکھو نا یہ کیا ہو گیا.
تمہارا ہوں میں.
اس سوال پر کہ وہ اپنی پہچان کس قسم کا میوزک سمجھتے ہیں, سونو کہتے ہیں کہ انہیں مختلف قسم کا میوزک پسند ہے, اس لیے انہوں نے پاپ, کلاسیکل یا کسی ایک کیٹیگری تک اپنے گانوں کو محدود نہیں کیا.
میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو, ساری جنتیں میرے ساتھ ہوں, تو جو پاس ہو پھر کیا یہ جہاں, تیرے پیار میں ہو جاؤں فنا.
اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ, پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام سدائے جہاں,
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. सुनिए सदाई जहां रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर हर इतवार की शाम 6 बजे और हर पीर की सुबह 11 बजे।
इसके अलावा आप ये शो सुन सकते हैं हर इतवार की सुबह 2 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका के मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज और रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर एक साथ।
प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स
rnn.fm और urduvoa.com।
और اس خبر کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ پروگرام خط آپ کے گزشتہ ایک ہفتے سے معمول کے مطابق لائیو پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اس میں کال کر سکتے ہیں۔ مفت کال کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔ یاد رکھیے واشنگٹن میں دن 12:30 بجے اور پاکستان میں رات 9:30 بجے خط آپ کے مدثرہ منظر کے ساتھ۔ نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ ابھی ایک گھنٹے کے بعد نیوز شو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اس کے ایڈیٹر شہناز عزیز تھیں، پروڈیوسر ندیم یعقوب اور انجینئر برائن مارکولیے۔ بہجت کو اگلے نیوز شو تک اجازت دیجیے۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے ان دی نیوز، جو آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔